پیغام مومنو یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
انسان کا سفر بشریت سے انسانیت تک، تھیوری سے پریکٹیکل تک کا سفر، کہ جس کو مختلف انبیاء اکرام اپنے اپنے دور میں عقل کی سطح کو بڑھانے کے لیے الہی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، آہستہ آہستہ عقل انسانی کو شعور بخشتے رہے، شریعتیں آتی رہیں، عقل کامل ہوتی رہیں اور انسانیت کا سفر جاری و ساری رہا۔ لیکن دین کامل نہیں ہوا، عقلیں کامل نہیں ہوئیں، توجہ فرمائیے گا، اور اگر قرآن مجید میں دیکھا جائے کہ دین اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوا، دین ظہور پذیر ہو گیا، آفتاب اسلام خورشید اسلام طلوع ہو گیا، لیکن کیا دین پورے ادیان عالم پر غلبہ پا گیا؟ نہیں. کیا دین اسلام سب پر چھا گیا؟ نہیں. اسی طریقے سے جب دین آیا تھا تو کامل نہیں ہوا تھا، توجہ فرمائیے گا، دین آیا تھا کامل نہیں ہوا تھا. دیکھیے دین کی ایک ایج ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے کہ دین ان ادوار سے گزرا ہے، جیسے کہ ہم تاریخ انسانیت کے ادوار بیان کرتے ہیں، مختلف ٹائمنگز میں انسان اس پہلے پتھروں کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد کوئی اور زمانہ آیا، اس کے بعد کچھ اور زمانہ آیا، اور اس کے بعد کچھ اور زمانہ آیا، اور اب مشینوں کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پتھر کا زمانہ گزر گیا. تو ترقی ہو رہی ہے نا انسانیت میں، انسان کی زندگی میں ترقی آ رہی ہے، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرانا ماڈل ہوتا ہے آپ اسے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ایک نیا ماڈل آ جاتا ہے آپ وہ لے لیتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ ماڈل جو نیا تھا وہ بھی پرانا ہو جاتا ہے، ایک اور ماڈل اس کی جگہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے دین اسلام یعنی وہ حقیقت دین ہر دور میں جاری و ساری رہی. دین آیا کامل نہیں ہوا، بھئی رسول لے کر آئے دین کی ابتدا کر دی، دین کا سورج طلوع ہو چکا ہے لیکن دین کامل نہیں ہوا. دین کامل کب ہوا؟ دین اس وقت کامل ہوا کہ جب خدا نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اعلان کرا دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ حکم پہنچا دو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل کر دیا گیا ہے. بس یہاں سے سمجھ میں آتا ہے دین کا شباب ولایت ہے ابھی ہے، درود محمد و آل محمد. دین کے شباب وہ بلائی نظام ہے کہ جسے قرآن نے پیش کیا، توجہ فرمائیے گا، دین آیا مختلف ادوار سے گزرا، پھر 10 ہجری کو 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو کامل ہوا، ولایت کا اعلان ہو گیا. یہ ولایت کا کون سا اعلان ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ ولایت یہ قرآنی نظام ہے، قرآنی نظام ہے. لہذا اب سلسلہ آگے بڑھا، کیا دین غلبہ پا گیا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی خدا کہ جس نے اپنے حبیب کو، هو الذي ارسل رسوله، اپنے حبیب کو بھیجا، بالہدا و دین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیو ظہرہ، تاکہ اس کو ظاہر کر دیں. یہاں ظاہر کرنے سے مراد ظاہر کرنا نہیں ہے، یعنی غلبہ دینا ہے کہ اسلام حاکم ہو جائے. الاسلام یعلو علی ولا، اسلام سب سے اوپر ہے، اس سے اوپر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی تمام ادیان عالم میں جتنے دین ہیں سب سے اوپر اسلام ہے، اس لیے کہ وہ کامل ترین شکل ہے، اپ ڈیٹ شکل ہے، بالکل نیا ورژن ہے، اور یہ ایسا ورژن ہے، یہ ایسا ڈیٹ اسلام آیا ہے کہ جناب اس کے بعد نہ کوئی شریعت آنے والی ہے نہ کوئی کتاب آنے والی ہے. درود بھیج محمد و آل محمد. تو دین کامل ہوتا ہے ولایت سے. تو اس آئے مجید کی روشنی میں کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ، لیظہرہ یعنی غلبہ دے دے. تو کیا سرکار ختمی مرتبہ کی زندگی میں اسلام غلبہ پا چکا ہے؟ نہیں. تو بس سمجھنا چاہیے کہ جب دین آیا تھا تو کامل نہیں ہوا تھا، ولایت کے ذریعے سے کامل ہوا تھا. اب اگر دین غلبہ پائے گا تو 12ویں حجت کے ہاتھوں غلبہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. ولایت میں اور دین میں ایک ایسا قیمتی رشتہ پوشیدہ ہے کہ اگر دین سمجھ میں آ جائے ولایت سمجھ میں آ جائے گی، اور ولایت سمجھ میں آ جائے دین سمجھ میں آ جائے گا. کہ دین کامل ہوتا ہے ولایت کے ذریعے سے، دین غلبہ پائے گا ولایت کے ذریعے سے. اس لیے کہ احادیث میں ہے کہ سورہ حشر کی آخری آیات، سورہ توحید کی آیات آخری زمانے کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں. کیا مطلب؟ قرآن تو رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے نا، تو پھر یہ کیوں کہا کہ جناب قرآن کی کچھ آیات آخری زمانے کے لوگوں کے لیے، یعنی ان کی عقل اتنی کامل ہو جائیں گی کہ وہ قرآن کی ان آیات کی حقیقت کو کما حق کو علم کے ذریعے سے اس کا نور کسب کر سکیں گے. تو اب جب امام زمانہ کے لیے ہم احادیث پڑھتے ہیں، درود بھیجیں محمد والا، امام زمانہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ جب امام آئیں گے وضع یدہ علی رؤوسہم، امام آ کر اپنا ہاتھ دست شفقت انسانیت پر پھیریں گے، ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. اور جب عقل کامل ہو جائے گی تو وہ دین کی حقیقت کو سمجھنے لگے گی. تو بس سمجھ میں آ گیا کہ دین کو سمجھنے کے لیے ولایت کا سہارا ضروری ہے. جب آیت نازل ہوئی، کیا آیت نازل ہوئی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو وہ حکم جو تم تک پہنچا دیا گیا ہے، تمہاری طرف وحی کر دی گئی ہے. قرآن اور اہل بیت، کل کی گفتگو آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ اس سے قبل میں اشارہ کر چکا ہوں کہ جہاں پر سگنل ہوتا ہے، سگنل کے ساتھ ایک قانون کا رکھوالا بھی ضروری ہے. یعنی اس قانون کو، اس آئین کو، ان مقررات کو، ان قوانین کو عملی شکل دینے کے لیے ایک پولیس والا، ایک رکھوالا بھی ضروری ہوتا ہے. اور کل کی گفتگو کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت، اور دوسری طرح خود اہل سنت نے یہ روایت نقل کی ہے کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اس کا مطلب یہ کہ قرآن تو کامن ہے، اہل بیت اور سنت تو ان میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. توجہ، یہ گفتگو آپ کے ذہن میں ہے نا. اب ایک اور قدم آگے بڑھ رہے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے کہ دین کا کمال بھی ولایت، دین کا تحفظ بھی ولایت، اور دین کی معراج بھی ولایت سے ہے، تو دین کو سمجھنے کے لیے بھی ولایت ضروری ہوگی. درود بھیجیے محمد وآل محمد. رسول پہنچا دو وہ حکم جو آپ تک نازل کر دیا گیا. ما انزلا، انزلا ماضی کا صیغہ ہے مجھول کا، یعنی جو نازل کر دیا گیا ہے من ربک، تمہارے پروردگار کی طرف سے. ایک مسلمان صاحب کھڑے ہو گئے، صحابی رسول، دیکھیے صحابہ اکرام کا جو احترام مکتب تشیع کے پاس ہے وہ کسی اور مکتب کے پاس نہیں ہے. یہ دلیل سے بات عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن میں بہت سارے مسلمانوں کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمان تو تھے، نبی کے دل کو دکھایا، نبی کی نافرمانی بھی کی، نبی کی آواز پر آواز بھی اونچی کی، نبی سے آگے بھی چلے، یا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات واضح سورہ ہے، سورہ المنافقون. یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہیں؟ یہ انہی افراد کے جو اس زمانے میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے. تو در حقیقت صحابہ اکرام کا احترام ہمارے یہاں موجود ہے. فرق اتنا ہے کہ اگر ہم اجمعین کہہ دیں گے تو جن مسلمانوں کی مذمت کی ہے قرآن نے، ان کے افعال کی، ان کے خیالات کی، تو جب اجمعین کہہ دیں گے تو پھر
قرآن کی نفی ہوتی ہے.
واہ واہ سبحان اللہ.
قرآن کی نفی ہوتی نہیں ہوتی. اگر آپ کہیں اجمعین سب کے سب تو سب نہیں, ان میں سے استثناء کرنا پڑے گا, کچھ کو نکالنا پڑے گا. کہ سورہ منافقون, سورہ حجرات کی آیات, بہرحال تفصیلی نکات ہیں, تاریخی پہلو ہیں, ان میں جانا نہیں چاہتا, اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. ایسے ہی مسلمان کھڑا ہو گیا رسول اللہ کے سامنے, یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی, آپ نے کہا بتوں کو چھوڑ دو, ہم نے بت چھوڑ دیے, آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا, آپ نے کہا حج کرو, ہم حج کرنے آ گئے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے باپ جاتے جاتے اپنے چچا زاد بھائی کو بھی ہم پہ مسلط کر کے چلے جائیں؟ کیا یہ اللہ کے حکم سے ہے یا آپ کے حکم سے ہے؟ اب رسول اللہ بتا رہے ہیں, توجہ فرمائیے, رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو آیات نازل ہوئی ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, سخت ترین آیات میں سے ہے کہ جن میں رسول اللہ کو خداوند تعالی نے سخت ترین انداز سے مخاطب قرار دیا ہے کہ وہ حکم پہنچا دو جو نازل ہو چکا ہے تمہاری طرف, اور اگر اس کو نہیں پہنچایا تو کوئی کاریہ رسالت انجام نہیں دیا. یعنی یہ حکم ایک طرف اور پوری عجل رسالت ایک طرف, یہ حکم ایک طرف اور پوری زندگی کوشش کاوشیں اور جد و جہد ایک طرف. تو رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کی آیت آئی ہے کہ خدا کا حکم آ چکا ہے. جب رسول اللہ کے زمانے میں قرآن فہمی کا یہ عالم ہے کہ سمجھ نہیں رہے گی اللہ کا حکم ہے کہ رسول کا, تو قرآن رسول کے بعد ہدایت کے لیے کیسے کافی ہو جائے گا؟ درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور یہ جو قرآن نے کہا ماتا تم رسول نہ ہو ہمارا ہاتھ من افنت ہوں, بھائی جو رسول دے دے اسے لے لو, جس چیز سے روتے رک جاؤ. ابھی عجیب مسلمان تھے کہ قرآن بھی جانتے ہیں رسول بھی مانتے ہیں, اور وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے رسول دے تو لے لو, رسول روکے تو رک جاؤ. تو بس اگر کسی کے ہاتھ پر تشیع نے بیعت کا اعلان کیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ دیکھا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ہو جائے گا بھائی رسول کہہ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو, جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. اب قرآن فہمی کا یہ عالم وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے یا اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں؟ تو کیسے مسلمان تھے جو سمجھتے نہیں تھے؟ سورہ نجم, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, یہ تو نطق کرتا ہی نہیں مگر یہ کہ ہماری مرضی اور منشا اور وحی کے مطابق. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا اعلان اپنی مرضی کے مطابق کر دے؟ درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور بات آ گئی ہے وما ينطق عن الهوى کی, تو بات عرض کرتا چلوں, یہ نطق کس کہتے ہیں؟ انسان کو ناطق کہا جاتا ہے, حیوان ناطق ہے. لوجک میں انسان کی تعریف کی جاتی ہے, انسان حیوان ناطق ہے, یعنی حیوان میں سے وہ انسان, وہ جاندار, وہ موجود جو نطق کرتا ہے. نطق کی ناطق بھی اسی سے قرآن ناطق. نطق کی جو عام تعریف بیان کی جاتی ہے وہ بولنے والا, لیکن ناطق کی صحیح تعریف یہ نہیں ہے. ناطق بولنے والے کو نہیں کہا جاتا, ناطق گہری فکر رکھنے والے کو کہا جاتا ہے. یعنی انسان کے پاس وہ عقل موجود ہے, وہ گہری فکر موجود ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اپنی آخرت کو محفوظ بنا سکتا ہے. میں صرف اشارہ کرتا ہوں وما ينطق عن الهوى. دیکھیں میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ میں جو مطالب کی ترتیب دے کر لایا ہوں, مجھے کون سا نقطہ پہلے, دوسرا نقطہ کب, تیسرا نقطہ اس کے بعد بیان کرنا ہے. آپ کے سامنے تو نہیں ہے نا, میں اپنے ذہن میں کون سے مطالب لے کے آیا ہوں, کن نکات پہ گفتگو کروں گا. آپ صرف میرے الفاظ میں سے, خواہ وہ میرے زبان سے ادا ہو چکے ہوں یا میرے معافی ضمیر میں ہوں, ان میں سے انہی الفاظ کا علم رکھتے ہیں جن کو میں اپنے منہ سے, اپنی زبان سے الفاظ کی صورت دے چکا ہوں. اب تک 10 سے 15 منٹ کی گفتگو مثال کے طور پر آپ سماعت فرما چکے ہیں, یہ آپ کے علم میں آ گیا, یہ علم مسموع ہو گیا, جس کو آپ نے سن کر کانوں کے ذریعے سے دل کی گہرائی میں محفوظ بنا لیا. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کے بعد کون سا جملہ ہوگا, اس کے بعد کون سا نقطہ ہوگا, اس کے بعد کس چیز کو بیان کیا جائے گا. لیکن مجھے معلوم ہے, میرے پاس ایک فہرست ہے میرے ذہن میں اور میں اس کو ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں. اب میرے سامنے مسلسل الفاظ آتے چلے جا رہے ہیں, تعبیریں آتی چلی جا رہی ہیں, مثالیں سمٹتی چلی جا رہی ہیں, اور میں اپنے ان ہاتھوں سے نہیں, توجہ فرمائیے گا, بلکہ ذہن کے ہاتھوں سے ان کو چناؤ کر کے کہ جلدی جلدی انہیں اچھے جملوں کے ذریعے سے آپ کی سماعت تک پہنچا رہا ہوں. اور مجھے معلوم ہے کہ دیکھیے, میں جو جملہ بول رہا ہوں, جو لفظ بول رہا ہوں, وہ کہاں سے لانا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلکا لفظ, بے وزن لفظ, بے وقت لفظ, کم اہمیت والا لفظ جو شان منبر کے خلاف ہو وہ پڑھ دیا جائے, تو پھر وہ خطابت کا انداز باقی نہیں رہے گا, منبر کا تقدس باقی نہیں رہے گا. اب میں مسلسل بول رہا ہوں, تو یہ جو تسلسل ہے, میں سوچ رہا ہوں, میں فکر کر رہا ہوں کہ کون سا لفظ بولا جائے, کون سی ترکیب استعمال کی جائے, جملہ کس نوعیت کا ہو کہ وہ تمام لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق ان کے ذہن میں بیٹھ جائے. جب ایک عام انسان کا یہ عالم ہے, توجہ فرمائیے گا, کہ وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے, اور سوچنے اور بولنے میں در حقیقت ایک توازن قائم رکھنے کے لیے مسلسل کوشش ہوتی ہے اس کی کہ کوئی بے وزن, بے وقت, کم اہمیت والا لفظ اس کی زبان سے ادا نہ ہو جائے. تو جو کائنات کا رسول ہو, جو رحمت للعالمین ہو, وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے, خدا تو کہہ رہا ہے اپنی مرضی سے کلام کرتا ہی نہیں. بھئی کلام کرنے سے پہلے یہ سوچنے کا مرحلہ, یہ تفکر کا مرحلہ, یہ گہری سوچ کا مسئلہ, الفاظ کا چناؤ کا مسئلہ, میرے رسول بولنے میں معصوم نہیں ہے, سوچنے میں بھی معصوم ہے. معصوم نہیں ہے, یہ سوچنے کی سطح بے بھی معصوم ہے. تو ایسا معصوم کیسے ہو سکتا ہے کہ نسیان و فراموشی کا اور ہدیان کا شکار ہو جائے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو مسجد رسالت پر حرف آ جائے گا زندہ نگرانی. تو دین کامل ہوا ولایت سے, دین غلب آئے گا ولایت کے ساتھ. اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو سبب بنتی ہیں کہ لوگ معرفت دین سے بیگانہ ہو جائیں, بے بہرا ہو جائیں, لاوبالی ہو جائیں, سہل انگار ہو جائیں. بھائی بہت زیادہ مشکل اردو تو نہیں بول رہا ہوں نا میں, میرے ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ درود محمد وال محمد وال. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہماری اردو کا تو یہ حال ہو گیا کہ غالباً یہیں بھی میں شیر, کیونکہ مجالس کی کثرت کی وجہ سے بعض اوقات علم نہیں رہتا کہ کون سا نقطہ, کون سا جملہ کہاں پڑا تھا. اگر بغل تکرار ہو جائے تو معذرت کے طالب ہوں گے کہ یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا جناب ہیں کوئی سارجنٹ, کہنے لگے جناب سے مسٹیک ہو گئی, آئی ایم ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ. یہ ہماری اردو کا حال ہے. تو بعض اوقات آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں, میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں, خود نوجوانوں کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے نا کہ بات ان کی بھی سمجھ میں آ جائے, ذہن نشین ہو جائے. تو اس لیے بار بار پوچھ لوں بھائی کوئی اتنا گہرا لفظ نہیں بول گیا کہ جناب سر سے ہی گزر جائے اور میں اسی خام خیالی میں کہ جناب مجلس کا حق ادا ہو گیا اور پتہ چلا کہ نوجوان جو ہے وہ بعض اوقات کہتے ہیں ہاتھی تو چلا جاتا ہے نکل جاتا ہے تو مٹک جاتی ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کہیں مجلس کا اتفاق ہوا کوئی ایک آدھ جملہ جو تھا وہ تھوڑا ٹیڑھا قسم کا تھا. کہتے ہیں کہ وہ خود میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ قوم جب آیت اللہ تاج محمد لنگرودی رحمۃ اللہ علیہ کی بیچ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا تھا تو ان کی کمر میں ایک عارضہ تھا کہ وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے, تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی چوکی رکھ دی گئی تھی کہ وہ چوکی کا ایک چھوٹی سی چوکی سہارا لے کے اٹھ جائے. جب اٹھتے تھے بحول اللہ کہتے ہوئے تو کمر میں ایک لہر سا پیدا ہوتا تھا, یعنی ہلکا سا ان کی کمر میں لہر پیدا ہوتا تھا, پھر کھڑے ہو پاتے تھے. بہرحال عارضہ تھا. کچھ دن بعد ایک صاحب کو دیکھا تو جناب وہ بھی ماشاء اللہ سے صحیح سالم تھے. کچھ دن بعد دیکھا وہ بھی جو ہے وہ پیش امام کی طرح وہ بھی ٹیڑھے ہو کے کھڑے ہو رہے ہیں. ان سے پوچھا جناب آپ کو کیا عارضہ لاحق ہے؟ کہیں گے جناب میں نے سوچا کہ مولانا شاید کوئی مستحب پہ عمل کر رہے ہوں, میں نے ان کی دیکھا دیکھی جو ہے اتباع شروع کر دیا. گرو بھی جو محمد والے محمد بعض وقت کوئی جملہ ٹک جاتا ہے بچہ جو ہے اسی میں پھنس کے رہ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد پر. تو گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ علل ہیں, اسباب ہیں, وجوہات ہیں دین سے دوری کے, جس میں سے ہم نے اپنی تقلید کو بیان کیا. جو فاسد اور گمراہ آرٹسٹ ہیں ان کی اتباع و پیروی کا نقطہ ہم نے بیان کیا, اور بہت سارے نکات جو آپ کے انشاءاللہ ذہنوں میں ہوں گے. کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ دین سے غلط معنی اخذ کرنا, من مانی کرنا, اپنے مطلب و مزاج کے مطابق دین سے کچھ اٹھا لینا, یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بری بیماری ہے. اپنی مرضی کے مطابق وہ کہیں جناب ہم تو دین پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. بعض اوقات انسان یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اتنی دعائیں مانگتے ہیں اکثر لوگ آتے مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کیا کریں؟ تو میں نے کہا دعا مانگنے کا طریقہ آپ کا صحیح نہیں. یہ جو میں اکثر میں آپ سے کہتا ہوں کہ الہی آمین کہیں تو کم سے کم زندہ دل سے تو کہیں کہ چھت سے اوپر تو جا سکے آپ کی دعا, آپ کی التجا, کیونکہ حدیث میں ہے کہ زندہ دل سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ کہ خدا تمہاری دعا کو سن رہا ہے, سن رہا ہے. یہ توجہ کہ میں اپنے رب اور مالک کی بارگاہ میں اس سے محوے گفتگو ہوں, اس زندہ دل کے ساتھ. امام کہتے ہیں قلب واعین کے ذریعے سے, واعی یعنی بیدار یعنی آگاہ یعنی باشعور یعنی زندہ یعنی دھڑکنے والا دل, اسے پتا ہو کہ کس کی بارگاہ میں, کہ اپنے مالک سے رابطہ اور رشتہ جوڑنا ہے, اس سے محبت کرنی ہے. ایک خمس ہم نے پڑھا تھا خدا حسین بزبان امام حسین. امام حسین نے اپنے خدا کی تعریف کیسے بیان کی ہے؟ وہ ہے دعائے عرفہ جس میں امام نے اپنے خدا کی تعریف بیان کی ہے. جو نو ذوالحجہ کو ہم دعائے عرفہ پڑھتے ہیں اس میں امام حسین نے اپنے خدا کی خوبصورتیاں بیان کی ہیں. تو ہمیں اس کا عاشق بننا ہے. حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگ امامت کے ذریعے سے خدا تک پہنچیں, دین کے ذریعے سے خدا تک پہنچیں, ولایت کے ذریعے سے خدا تک پہنچیں, عبادت کے ذریعے سے جمال خدا کا مشاہدہ کریں. یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب دین حقیقی معنی میں ہماری زندگی میں ہو, نماز قضا ہوتی ہو جائے, رات بھر عزاداری کی اور اس کے بعد خدا نخواستہ نماز قضا ہو جائے, ماتم کرتے ہوئے آنکھیں بہک جائیں, خدا نخواستہ کسی بچے کا اخلاق اپنے والدین سے بگڑ جائے, آواز اونچی ہو جائے کہ جناب انجمن جاری ہے, والد نے اگر منع کر دیا تو یہ نافرمانی کر کے چلا گیا, تو سوچنا ہوگا میں فقیہ تو نہیں ہوں, تو فقہ نے فتویٰ دیا ہے, میں تو بیان کر رہا ہوں. کہ کیا سیرت اہل بیت یہی تھی کہ جناب آپ نے عزادار بننا ہے اپنی مرضی کا، امام خوش ہو یا ناراض ہو پرواہ ہی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ہم بہت سی چیز ایسے بہت سے کام ایسے کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، امام خوش ہو ناراض ہو، مثلا نون بالاول خوشی منانی ہے کس کی؟ اہل بیت کی، اچھا جناب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، عید شجاع کہتے ہیں، عید زہرا کہتے ہیں، مختلف تعبیروں سے پکارتے ہیں، اچھا جناب کیا ہوتا ہے؟ بہو بھی جانتے ہیں، بیان کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے مجھے، بعض اوقات کچھ ایسے افعال بھی سرزد پا جاتے ہیں عمدن و دانستہ کہ بیان نہیں کیے جا سکتے، خوشی کس کی؟ اہل بیت کی، تبسم کس کا؟ اہل بیت تھا، تو طریقہ بھی تو انہی سے ہونا چاہیے، یہ طریقہ اپنی مرضی سے ہونا چاہیے، غم ان کا، سوگ ان کا، عزاداری ان کی، اپنی مرضی سے غم منائیں گے؟ نہیں جناب، اپنی مرضی نہیں چلنے والی، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق۔ تو اہل بیت چاہتے تھے کہ ہم عاشق خدا بنے، عاشق دین بنے، عاشق اسلام بنے، عاشق قرآن بنے، اور آج کی شب امام حسین نے مہلت طلب کی، اور کیا کہیں گے؟ انی احب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں، میں نماز سے عشق کرتا ہوں، یہ ہے میرے مولا کا جملہ۔ امام حسین کو عشق ہے نماز سے، یاد خدا سے۔ بات آ گئی، تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کے سماعت کی نظر کرتا چلوں، درود بھیجیے محمد والا محمد اللہ۔ جن حضرات کو توفیق نصیب ہوئی ہے کہ وہ مشہد میں آٹھویں سرکار کی زیارت کریں، ان کے حرم مبارک کی، تو وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد غور شاہ، دیکھی ہوگی آپ نے، فیروزی سے گنبد والی مسجد، بہت بڑی مسجد ہے یہ۔ غور شاہ در حقیقت خاتون نے بنوائی تھی، اس کا نام بھی غور شاہ تھا۔ کہتے ہیں بے پناہ حسین و جمیل خاتون تھی، لیکن بے پناہ دولت بھی تھی، لیکن بہت دیندار عورت تھی، بہت متقی عورت تھی۔ اس نے جو ہے وہ امام رضا کے حرم میں مسجد بنوائی، اور اس کا نام مسجد گوہر شاہ پڑ گیا۔ یہ گاہے بگاہے آتی تھی، جب تعمیر جاری تھی یہ آتی تھی اور دیکھتی تھی کہ کام کس سطح کا ہو رہا ہے، تیزی سے ہو رہا ہے، سستی سے ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ اس نے اس زمانے میں جب تعمیر ہو رہی تھی، اس نے کام دیکھ لی کہ نقاب الٹی، تو کہتے ہیں کہ ایک نوجوان مزدور جو وہاں کام کر رہا تھا، اس نے اس پہ نظر ڈالی اور اس کے حسن کا عاشق ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، اس کے عشق میں اب روزانہ بیٹھ کے جناب وہ کام کاج نہیں کرتا تھا، کوئی انتظار کرتا تھا، تو ٹھیکیدار جو تھا اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، اس کو چھٹی کرا دی، بھائی تم سے کام کاج تو ہوتا نہیں، تم تو عاشق ہو، لے کے بیٹھ گئے ہو، اور یہاں پہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، یہ باتیں یہاں نہیں چلے، یہ گھر چلا گیا، بیمار ہو گیا، شدید بیمار، اتنا بیمار کہ مرنے کے قریب، جان کے لالے پڑ گئے۔ نوجوان تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، عشق کرتے ہیں تو ایسے ہی عشق کرتے ہیں۔ اس کی ماں کو پتہ چلا، اس نے پیغام بھیجوایا گوہر شاہ کو کہ میرا بیٹا تیرا عاشق ہو گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کروں گا شادی تو اسی سے کروں گا، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ گوہر شاہ نے کہا اچھا، اس سے کہو میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ اس نوجوان سے کو 40 دن نماز شب کو آدھی رات کے وقت اٹھ کر اس کے تمام مستحبات کے ساتھ ادا کرے، 40 دن۔ اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں نا، 11 محرم سے 20 سفر تک، یہ جو 40 دن بنتے ہیں حدیث میں، کہ اگر ان دنوں کے لیے نہیں، کسی بھی 40 دن کے لیے، اگر کوئی انسان خلوص دل سے، خلوص نیت سے کوئی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے انجام دے، تو خدا حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری کرتا ہے جو زبان سے اس کی باہر آتے ہیں۔ 40 دن کوئی انقلاب لانا چاہتا ہے اپنی زندگی میں، یہ 40 دن، بسم اللہ، کوئی ایک چیز عہد کریں، مولا ان آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، 40 دن عہد کرے اور عہد پہ ڈٹ جائیں، کوئی بری صفت آپ میں ہے؟ ان 40 ایام حسینی میں عہد کریں کہ اس بری صفت کو حد المقدور چھوڑ دیں گے. کوئی اچھی صفت اپنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی عہد کریں کہ میں یہ صفت اپنے اندر اپنانا چاہتا ہوں، پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس پہ ڈٹ جاؤں گا. اور یقیناً آپ دیکھیں کہ 40 دن نہیں گزریں گے وہ صفت یا آپ سے محو ہو جائے گی یا آپ میں پیدا ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ 40 دن خلوص سے جو نیت کرے. اب اس نے کہا 40 دن یہ نماز شک پڑھے آدھی رات کو اٹھ کر اس کے تمام مستحبات و دعاؤں کے ساتھ. ماں نے کہا بیٹا اس نے یہ شرط لگائی، اب جو عاشق ہوتا ہے ظاہر بات اس سے کہ آسمان سے ستارے بھی توڑ لا تو توڑ لائے گا. اس نے کہا قبول، اور اس نے نماز شب پڑھنے شروع کی. جب 40 دن ہو گئے تو گوہر شاہ نے اپنا ایک چیز بھیجا، کہا کہ اگر تم نے اپنی شرط پوری کر لی ہے تو میں بھی اپنی شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. تو اس نوجوان کہتا ہے کہ گوہر شاہ سے کہہ دینا اب میں تیرے حسن کا عاشق نہیں ہوں بلکہ تیرے حسن کے خالق کا عاشق ہوں. اس طریقے سے یہ 40 دن در حق انسان میں تو امام حسین عاشق خدا بنانا چاہتے تھے کہ اب میں تیرے حسن کا خریدار نہیں ہوں، میں تیرے حسن کے خالق کا عاشق دل دادا ہوں. 40 دن کی نماز شب نے انقلاب برپا کر دیا. بات کہیں سے شروع ہوئی تھی لیکن خدا نے اپنے نور کی تجلی خلوص سے کیا نا، خلوص سے کیا، خدا نے اس کا نتیجہ اسے دیا. درود بھیجے محمد و آل محمد دار. تو گفتگو ہو رہی تھی کہ اہل بیت علیہم السلام ہمیں خدا تک پہنچانا چاہتے تھے، اور کل یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ من مانی تفسیر اسلام کی، دین کی، شریعت کی، جو چیز پسند آ گئی لے لی، جو نہیں پسند آئے کنارے رکھ دی، دیکھا جائے گا ہو جائے گا. سہلنگاری نہیں ہونی چاہیے عزداری میں. عزداری کرنے کے بعد آپ کی اور میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. کل جب میں نے شکرانی کی روایت عرض کی تھی چھٹے امام سے، امام نے کہا کہ دیکھو اچھا کام جو بھی کرے گا وہ اس اچھے کام سے خود بہتر ہے، اور تم اگر ہم سے منسوب ہو تو وہ اچھا کام بہت ہی اچھا ہو جائے گا، اور برا کام جو بھی انجام دے گا وہ خود اس برے کام سے بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس برائی کو وجود بخش رہا ہے، اسے ظاہری صورت عطا کر رہا ہے. اور اگر تم ہماری نسبت و قربت کی وجہ سے برائی کرو تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے. تو من مانی تفسیر. تو کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حسینیت اور مہدویت، امام حسین اور امام زمانہ، یہ دو نظریے، یہ دو مکتب، یہ دو آئیڈیالوجی ایسی ہیں کہ تشیع ان کے ذریعے سے پرواز کر رہی ہے، اور اگر ان سے یہ طاقت لے لی جائے کوشش کی چھیننے کی، نہیں کر سکے، نہیں چھین سکے، کہا کہ نہیں اب حکمت عملی تبدیل کرو، چھیننا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کو اتنا مست کر دو، ان کو اتنا بقول معذرت کے ساتھ بعض اصطلاح ہماری منفی معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اتنا مولائی بنا دو. بہرحال بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں ممبر سے، نہیں بیان کر سکتے، موقع محل بھی نہیں ہے کہ جناب کیوں دوسروں کو اپنی بات سنائیں، اپنی بات اپنے تک رہے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے. گھر کی بات گھر میں ہی حل ہو جائے تو کیا ضرورت ہے پورے محلے کو سنانے کی. تو بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، نہیں بیان کر سکتے. تو بہت سی اب اس طریقے سے کہ ان کو اتنا مست کر دو کہ یہ روح عزاداری سے غافل ہو جائیں، روح امام زمانے سے غافل ہو جائیں. من مانی تفسیر کیا کہا؟ امام حسین نے تو گناہ بخشوانے کے لیے قربانی دی تھی،
یعنی نعوذ باللہ امام حسینی دیکھ رہے تھے کہ شمر و یزید و مرعاس و ابن زیاد اور خولی و سنان اور نمیر و پلے فلاں فلاں لعنت اللہ علیہم اجمعین، یہ کم ہے، میں ایک فیکٹری بناتا ہوں عزداری کی کہ باہر گنا کرو یہاں آؤ زیرو میٹر ہو کے دوبارہ سے جاؤ ماشاءاللہ زیرو میٹر ہو کے گناہ کر دو، اگر یہ تصور ہے گناہ بخشوانے کا تو یہ حسینیت کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ لہذا آپ کہا کہ جناب بس آپ کا کام رونا ہے، آپ پرسہ دیجئے، آپ کا عمل کوئی بھی ہو، نماز پڑھیں نہ پڑھیں آپ نے دو ہاتھ مان لیے کافی ہے، جزا ہو جائے گی، کھل جائے سمسم والی جنت کے تصور ہمیں دکھایا اور دکھانے والے بھی یہیں سے بیٹھ کر معذرت کے ساتھ، ان میں علماء بھی ہیں خطباء بھی ہیں، واضح طور پہ کہتا ہوں میں، کیوں؟ کیونکہ مسئلہ جیب کا ہے، مسئلہ صرف اسی کا ہے، مال کا ہے، اپنی دنیا کو آباد کرو دوسروں کی آخرت برباد کرو، لہذا کوئی عمل کی بات کرے گا نہیں، کوئی تقویٰ کی بات کرے گا نہیں، کوئی دین و شریعت کی بات کرے گا نہیں، وہ یا سیٹ کی مرضی کے لیے مجلس پڑھتا ہے یا پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہے، لہذا ان دونوں کے لیے مجلس پڑھنے والا وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق پڑھے گا، وہ اللہ رسول کے مطابق نہیں پڑھے گا۔ لہذا ہمارے یہاں سے بھی یہ پیغام دیا جانے لگا کہ آپ رو لیجئے کافی ہے، کوئی بھی گناہ کیا ہو آپ نے وہ سب معاف ہو جائیں گے، دھل جائیں گے۔ یقیناً ذکر حسین میں آنسو بہانے سے انسان کی انسان کو نورانیت ملتی ہے، دل ہلکا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرے، باہر گناہ کرے، عزاداری میں آنسو بہائے، اس کے بعد صاف ستھرا زیرو میٹر جاؤ بھی ماشاءاللہ سے۔ امام حسین نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ شمر یزید اور فلاں فلاں کم ہیں، لہذا عزاداری کی فیکٹری بناتا ہوں، آؤ بھائی باہر جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، اس کے بعد یہاں آ کر زیرو میٹر ہو کے چلے جاؤ، استغفر اللہ۔ اگر یہ تصور ہے، یہ من مانے عقائد ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے گئے، امام زمانے کے متعلق بھی اسی قسم کے عقائد اور نظریات ڈال دیے گئے، وہ آئیں گے خود ہی کام کر لیں گے، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ امام معصوم کی مدد کر ہی نہیں سکتے، امام تو محتاج نہیں ہوتا، امام محتاج ہوتا ہے نہیں ہوتا، امام امامت کے لیے محتاج نہیں ہوتا، لیکن اگر امت ساتھ نہ دے، علی 25 سال صبر کرتے ہیں، امت ساتھ نہ دے حسن کے جنازے میں تیر لگتے ہیں، امت ساتھ نہ دے فاطمہ زہرا پہ جلتا ہوا دربارہ لیتا ہے، امت ساتھ نہ دے امام حسین کو کربلا میں قتل کیا جاتا ہے۔ حل من ناس ینصرون کا مطلب یہی ہے، امام حسین اپنی ذات کے لیے مدد نہیں مانگ رہے ہیں، اپنے مکتب کے لیے مدد مانگ رہے تھے کہ کون ہے کہ جو حسین کی مدد کرے، حسین یعنی دین، شاہست حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین دین بھی ہے، دین پناہ بھی ہے، تو امام حسین اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے تھے بلکہ دین و مکتب کی سربلندی کے لیے، اس بنا پر کہا کہ آپ جو بھی عقیدہ رکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ عزاداری میں آئیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں عزیزہ نگرہ میں، یہ دشمن کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے حقیقی تعلیمات عزاداری سے ہمیں دور کر لیا جائے۔ اور میں نے کہا تھا ایک جملہ آ رہا ہے علم سے متعلق، تو آپ کی سماعت کی نظر کرتا چلوں کہ جو اسلاف نے ہمیں عزاداری دی ہے، یہ علم دیا، یہ پنجہ دیا، یہ جلوس دیا، یہ عزاداری کی شکل دی ہے، اس کا ایک فلسفہ تصور کیا جا سکتا ہے، قرآن کی آیت نہیں کہ جناب مجلس اسی میتھڈ پر ہونی چاہیے، اسی شکل میں ہونی چاہیے، مختلف قوم و قبیلے کی روایات اور ان کے قوانین ہوتے ہیں اس کے تحت مجلسیں پڑھتے ہیں، کوئی مرثیے پہلے پڑھتا ہے، کوئی بعد میں پڑھتا ہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اور نہیں آخری اور بالکل فائنل شکل ہے مجلس کی، مجلس کسی اور صورت سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو فلسفہ ہے مجلس اعضا کا کہ سب کو جمع کیا جائے، گیدر کیا جائے، علم ہے یہ پنجہ، یہ پنجے کا کیا فلسفہ ہے،
کبھی سوچا یہ پنجے کی جو مختلف صورتیں نظر آتی ہیں آیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اس لیے کہ ہم جس ماحول سے اٹھ کے آئے ہیں وہاں پر اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں, تو ان میں مواصلت رکھنے کے لیے پنجوں کی شکل اس زمانے کے لحاظ سے جو ہندوستان میں تھی دوسروں کی شبیہوں سے ملتی جلتی تھی ہوتی تھی, تاکہ ان کو قریب لایا جا سکے مماثلت کے ذریعے سے, مشابہت کے ذریعے سے. لیکن آج ہم وطن آزاد ہو گیا, ہم اپنی روایات اور اپنے مذہب اور اپنی آزادی کے ساتھ, تو پھر ہمیں اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہوگی. یہ پنجے کا فلسفہ کیا ہے, یہ پوری تحقیق ہے میری اس پر, یہ کوئی ہواؤں میں باتیں نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے کہ جناب ٹائم پاس کر کے, تحقیق ہے یہ, فلسفہ ہے, وزن ہے اس بات میں. جب عالم لے کے نکلتے تھے, جلوس لے کے نکلتے تھے, ماتم کرتے ہوئے نکلتے تھے, تو لوگ پوچھتے تھے بھائی کیا ہو گیا, گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی ہنس رہا ہے نا گلی میں بیٹھا ہوا, آپ اس سے نہیں پوچھیں گے بھائی کیوں ہنس رہے ہو, لیکن اگر وہ رو رہا ہوگا نا, انسان کی فطرت ہے, آپ اسے پوچھتے بھائی کیوں گریہ کر رہے ہو, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ انسان ہے نا, دل دکھتا ہے کسی کو روتے ہوئے, پوچھے گا سبب کیا ہے. اب جب گریہ وزاری ہوتا تھا, جلوس کے نکلتے تھے, شور و شین ہوتا تھا, تو لوگ پوچھتے تھے کیوں گریہ کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ جلوس جو باہر نکال کے لائیں یہ کیسا ہے؟ تو سب بتاتے تھے کہ نواس رسول کو کربلا میں قتل کر دیا بھوکا پیاسا, اس کو بتایا اس کو بتایا, اس گاؤں میں بتایا اس گاؤں میں بتایا, افسر جوڑ کے بیٹھ گئے, جناب اگر سب کو بتاتے رہیں گے تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیا کریں؟ کہا کہ ایک علامت بناتے ہیں, توجہ فرمائیے, ایک علامت قرار دیتے ہیں اپنے علم کے لیے. وہ علامت یہ ہے کہ بھائی ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں, توجہ فرمائیے, ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں, اللہ, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یعنی اللہ سب سے اوپر ہے, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین در حقیقت خدا کے نور سے تخلیق کیے گئے ہیں, تو ہم ان کے ماننے والے ہیں, کسی اور کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. یعنی دنیا کو بتانے کے لیے, اور اس میں بھی فلسفہ ہے, بھائی 12 کیوں نہیں آپ, 14 کیوں نہیں آپ نے حصہ منتخب کیے, پنجتن کا مسئلہ حل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے, اس کا راز ہے کہ چادر تجہیز کے نیچے پنجتن کو جمع کر کے رسول اللہ نے کہتا ان ہاؤلاء حرمتی وخاصتی لحمہم لحمی ودمہم دمی, کہ بھئی یہ میرے خاص ہیں, میرے اپنے ہیں, ان کا خون میرا خون, ان کی گوشت پوش میرا گوشت, جو ان کو اذیت دے مجھے اذیت دے, جو ان کو خوش کرے مجھے خوش کرے گا, جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا. یعنی رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو زندگی حیات مبارک رسول اکرم میں پنجتن کو پہچان جاؤ گے تو اس کے بعد چھٹے امام سے جو سلسلہ شروع ہوگا خود بخود سامنے آ جائے گا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ علم کا پنجہ اس لیے علم میں لگاتے ہیں کہ ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں, اور آج یہی سلسلہ امامت امام زمانہ تک پہنچا تو ان کی نیابت میں پنجہ اٹھا کر حسین کی عزاداری کر رہے ہیں. پنجتن سمجھ میں آ جائے تو بقیہ بعد کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. بیس جب بنیاد, جب بیس اور بنیاد مضبوط ہو جائے تو پھر آگے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پنجہ اس لیے لگاتے ہیں ہم پر, ہم پنجتن کے ماننے والے. کون پنجتن؟ جن کے لیے آئے تفہیم نازل ہے. کون پنجتن؟ جو آئے مباہلہ میں. کون پنجتن؟ جو مختلف سوروں میں جن کا تذکرہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ پنجتن میں فلاں والا بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے, یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, مجھے اس کو غرض نہیں ہے. پنجتن باپ کی عظمت, فضیلت, شان, رتبہ, مقام, شرافت, نورانیت, یہ سب اظہر من الشمس تمام مسالک اسلامیہ میں جو احترام موجود ہے. تو اس طریقے سے تو ہمیں یہ سیمبل کے سیمبل ہے, علامات ہیں, ان سے ہمیں حقیقت تک پہنچنا ہے. امام زمانے کے لیے کہا جناب ہاتھ کر کے بیٹھے, جب وہ آئیں گے خود ہی اصلاح کر لیں گے, آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, امام تو کسی کا محتاج ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کیوں مدد کریں گے؟ حتیٰ کہ خود امام زمانہ کی آرزو ہے کہ جب درود بھیجو تو کہو وعجل فرجہم واکثر بالدعاء بتعجیل الفرج. امام فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ دعا کرو، اور دعا بھی کرو کہ خدا میرے ظہور میں نزدیکی عطا کرے، ظہور جلد جلد ہو. تو اگر کہیں کہہ دیا کہ جناب عجل فرجہم، کہیں گے جناب ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا، یہ عجل فرجہم آپ کہاں سے لے آئے؟ اور جو نہیں تھا اس کو نمازوں میں شامل کر کے شہادت ثالثہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا. ان بے وقوفوں کو یہی نہیں پتا بیچارے، دین سے بے بہرا، شریعت سے بے بہرا، اہل بیت کی تعلیمات سے بے بہرا بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو کیا علی آل محمد میں شامل نہیں ہے؟ کیا علی آل محمد میں شامل نہیں ہے؟ خود بخود شامل ہو جائے تو محمد اور آل محمد، یعنی ان کو دور خود بخود ولایت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور جناب اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس کی نماز باطل، تو آپ کے والدین جو اتنے علماء فقہا مومنین مومنات جو نہ پڑھ چکے ان 1400 سالوں میں، ان کی نمازوں کا آپ فتویٰ دے رہے ہیں، تو اس قسم کے مسائل میں الجھایا جا رہا ہے عزیزانِ گرامی. تو ہمیں اصل حقیقت سے روکا جا رہا ہے، اصل تعلیمات سے الجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو تو کام ہی نہیں کرنا ہے، آپ خاموش بیٹھے نا، امام آئیں گے سارے مسائل خود ہی طے کر لیں گے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دے برائی سے روکے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کہ بیٹا آپ داڑھی رکھ لیں، کوئی خاتون کسی خاتون سے کہے جناب آپ پردہ کر لیں، کوئی کسی کی تعلیم کے لیے کہے بیٹا کچھ پڑھ لکھ لو، کچھ بن جاؤ قوم و ملک کے لیے؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنی خبر میں جانا ہے، ان کو اپنی خبر میں جانا ہے، موسیٰ اپنے دین پر، عیسیٰ اپنے دین پر. تو اکثر میں ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی جہاز کا سفر آپ نے کیا ہو اور آپ کے برابر والی سیٹ پر کوئی بہت ہی انٹیلیجنٹ نابغہ روزگار ذہین شخص بیٹھا ہو اور وہ جہاز کی کھڑکی کے شیشے کو توڑ رہا ہو، آپ دائیں طرف دیکھیں گے کہیں گے ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ تو آپ کا انفرادی فرے، اللہ مبارک فیہم، اللہ ان کو اور برکت دے، کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ کہیں گے آپ کا انفرادی فعل ہے ماشاءاللہ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آزادی بیان کا زمانہ ہے، ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، آپ اپنا کام کیجیے ہم اپنا کام کرتے ہیں، آپ شیش توڑیے ہم تصویر پڑھ رہے ہیں. کیا کہیں گے جہاز کے عملے کو؟ بولیں بھائی اس دیوانے کو بچاؤ، اس کو پکڑو، یہ جہاز خود بھی مرے گا ہمیں بھی ڈوبے گا. وہاں کیوں نہیں کہتے؟ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی کشتی میں بیٹھے ہوں اور برابر والا اپنی سیٹ کے نیچے سوراخ کر رہا ہو، آپ کہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ محمد والا، اللہ برکت دے، اور ذرا بڑا سوراخ کیجیے گا، آپ کا انفرادی فعل ہے. وہاں کیوں پکڑ لیتے؟ تم تو ڈوبے ہو، ہم گولی میں ڈوبو گے. حسین گرامی جب آپ معاشرے کی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی فعل انفرادی نہیں ہوتا، یہ دشمنوں کی پالیسی ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اسرائیل میں بیٹھ کر مہدویت اور حسینیت پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اگر ان کو ناکام کرنا ہے، ان کو پسپائی کے شکار کرنا ہے، ان کو ذلت حدیمت سے ہمکنار کرنا ہے تو پھر ان کو ان دونوں چیزوں سے الگ کر دو، روح کو لے لو، حقیقت کو لے لو، تعلیمات کو لے لو، صرف ظاہری حسینیت اور ظاہری مہدویت ان کے پاس رہ جائے. تو ہم کیوں نہیں کہتے کہ جناب یہ تو آپ کا انفرادی فعل کیجیے، وہاں پکڑ لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں لوگوں کو، بھائی یہ خود بھی ڈوبے گا ہمیں بھی لے ڈوبے گا. تو پھر امام زمانہ کے لیے جناب وہ خود آئیں گے خود ہی کر لیں گے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ من مانی تفسیریں جو کی جاتی ہیں، توجہ المسائل جو لائی جاتی ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم دین سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں، ہماری مجالس میں وہ میسج نہیں دیا جا رہا، ہمارے یہاں ایسی کلاسز کا انتظام نہیں ہے کہ جہاں ہم نوجوانوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے شبہات کا جواب دے سکیں، خواہ فکری سوالات ہوں، عقائدی سوالات ہوں، آئیڈیالوجی کے سوالات ہوں، اقتصادی سوالات ہوں، سیاسی سوالات ہوں. مولوی 10واں بچہ تھا، میٹرک میں فیل ہو گیا، مدرسے بھیجے جا بیٹا جا، کم سے کم گھر کا خرچہ ہی جو ہے وہ بڑھ جائے گا. نہیں، آج زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، آج ڈاکٹر تو انجینئر جو ہیں وہ علماء
کورس کرنے کے لیے حوزہ علمیہ جا رہے ہیں عزیزانِ گرامی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. چونکہ بظاہر کل کی جو گفتگو ہوگی وہ ظاہر سی بات شام غریبہ کے حوالے سے ہوگی، تو یہ ساری باتیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو کسی طرح بس سمیٹ کر آپ کی سماعت کی نظر کر دوں. وقت بھی تقریباً پورا ہو گیا، لیکن ضروری کہ میسج چلا جائے آج کہ معرفت دین، دین کی حقیقی معرفت حاصل کرنی ہے، اور وہ بھی قرآن اور اہل بیت سے لینی ہے کہ اپنا انقلاب لے کر آئیں. عزاداری بیداری ہے، انقلاب لے کر آئیں، بیدار ہوں، متوجہ ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. امام زمانہ کے القاب میں سے ایک لقب یہ ہے کہ منتقم آل محمد. منتقم یعنی انتقام لینے والا. ہر اسلامی تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو رکھا گیا، ان کی زیارت کو مستحب قرار، کسی اور کی نہیں، رسول اللہ کی نہیں، امام علی کی نہیں، جناب زہرہ کی نہیں، کسی کی نہیں، صرف امام حسین کی. 15 شعبان امام حسین کی زیارت، 27 رجب امام حسین کی زیارت، شبائے قدر امام حسین کی زیارت، روز عید امام حسین کی زیارت، روز عید الاضحیٰ امام حسین کی زیارت، ذیلحج کے مہینہ امام حسین کی زیارت، روز عاشور امام حسین کی زیارت، 17 ربیع الاول مختلف تاریخوں میں امام حسین کی زیارت نقل کی گئی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ آخر حسین نے کیا کیا ہے کہ بار 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 امام حسین کی زیارت ہو؟ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کے سپاہی بنے انشاءاللہ. انشاءاللہ ایسے نہ کہا کریے، نہ کہیں کہیں تو ایسے کہیں کہ آپ کا امام تو سنے نا کم سے کم
انشاءاللہ.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایمان جو ہے وہ تر و تازہ ہوتا جا رہا ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد. کون سی فوج کامیاب ہوتی ہے؟ جس کو اپنے ہدف کا پتہ ہو کہ مجھے لڑنا کس سے ہے، کون دشمن ہے، اور اس کے پاس پیچھے سے رسد بھی آ رہی ہو، کمک بھی آ رہی ہو، ایمنیشن بھی آ رہا ہو، اسلحہ بھی آ رہا ہو، طاقت بھی آ رہی ہو، تازہ نفس دستے بھی آ رہے ہیں، وہ فوج کامیاب ہوگی. اگر کسی فوج کو علم ہو کہ جناب مقصد تو میرا یہ ہے، دشمن تو یہ ہے، ٹارگیٹ تو یہ ہے، بہت اچھا 50% بات حل ہو گئی. لیکن اگر پیچھے سے مدد نہ پہنچے تو یہ بیچاری کیا لڑے گی؟ یا اسلحہ بہت ہو، ٹیکنالوجی بہت ہو، لیکن پتہ ہی نہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو کس کے خلاف استعمال کرنا ہے، کس کو نشانہ بنانا ہے، کس سے لڑنا ہے، جب بھی بات نہیں بنے گی. کون سی فوج کامیاب ہے؟ ہدف بھی معلوم ہو اور پیچھے سے مدد بھی آئے. عزیزا نگرانی، ہمارا ہدف امام زمانہ کا انقلاب ہے اور ہمارا ماضی کربلا ہے. بھائی کربلا سے عزم و حوصلہ لیتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے تیار کرتے چلے جاؤ. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. یہ ہے راز. بار بار حسینیت کی الف بے پڑھو تاکہ شجاعت، شہادت، شہامت، مردانگی، مروت، عزت، حمیت، غیرت، سربلندی، سرفرازی، حریت کا درس ملنے سکے. بار بار پڑھو حسینیت کا درس، بار بار کربلا کو یاد کرو تاکہ جمع مرضی آئے، استقامت آئے، حوصلہ آئے، عزم آئے، ثبات قدم آئے، صبر آئے، لگن آئے، تڑپ آئے، سب کچھ تمہیں کربلا سے ملے گا. اور جب یہ سب چیزیں حاصل ہو جائے تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل
فرما.
اور آخری روایت سنا کر میں اپنے مقصد کی جانب آ رہا ہوں. عجیب روایت ہے، عجیب روایت ہے چھٹے امام کی. فرماتے ہیں کہ کوئی امام زمانہ کا منتظر ہو اور وہ چاہے سے تسبیح پڑھا کر امام کی مدد کرے گا، ہرگز نہیں. لَيَعُودَنَّ أَحَدُكُمْ، یہ روایت نعمانی نے الزیبہ نامی کتاب میں نقل کی ہے. چھٹے امام سے روایت ہے، لَيَعُدَنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا، تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ امام زمانہ کے انقلاب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرے، خواہ ایک تیر رکھنے ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، خواہ ایک تیر ہی کیوں نہ رکھو، عزم کرو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعاً یہ عزم کرتے ہیں، اپنے آپ کو جسمانی طور پر تیار کرتے ہیں کہ کل جب میرا امام مجھے پکارے میں ان کے ساتھ ہوں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ شاید انگشت شمار، یعنی پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، انگشت شمار ہوں گے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ امام کا انتظار کر رہے ہو، منتقم خون منتقم آل محمد کا انتظار کر رہے ہو جو آ کر کربلا کا انتقام لے گا، اور ہاتھ بہ ہاتھ کی بیٹھے ہو، یہی تمہاری حسین سے محبت؟ زینب کے سر سے چادریں چھین جاؤ اور بیٹھ کے دعا کرو خدا بندہ امام زمانہ کو بھیج دے، اور تمہاری غیرت و حمیت اس بات کا تقاضا نہیں کر رہی کہ تم اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے تیار کرو؟ تم مسائل میں سنتے ہو، روتے ہو، گریہ کرتے ہو، ماتم کرتے ہو کہ علی اصغر کے گلے پر تین شعبے کا تیر چل گیا، تو کیا اس خون ناحق کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے لیے صرف بیٹھ کے دعا کر تو خدا بھیج دے؟ اس طرح کام نہیں چلے گا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اس امام کے دست بازو بننے کے لیے حسین سے مدد لینی ہوگی اس طریقے سے، تاکہ حقیقی ان کا، تو یہ بار بار جو امام حسین کی زیارت مستحب قرار دی گئی ہے، حسینیت پورا ایک باب ہے۔ بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں، بہت تفصیلیں، بہت گہرائی ہے، میں ان سب کو نقل نہیں کروں، صرف اشارہ کرتا ہوا اور ایک جملہ دے تو مسائل کی طرف آ رہا ہوں کہ امام حسین کی کربلا میں وہ درد ہے، وہ کرب ہے، وہ مظلومیت ہے جو پتھروں کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ امام حسین در حقیقت معرفت دین کی اس کلاس میں، اس مجلس اعلیٰ میں ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ جب یہاں سے اٹھیں تو ہمارے ذہن میں ایک نیا افق روشن ہو چکا ہو، ایک نیا دریچہ کھل چکا ہو، تاکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ایک انقلاب ہو، ایک عزم ہو، ایک حوصلہ ہو کہ ہمیں در حقیقت اپنے امام کے لیے، اور کربلا کا ایک پہلو اور ہے اور وہ ہے امام وقت۔ میں نے کسی اور موقع پہ